बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13 अप्रैल 2014। अन अबी हुरैरा कॉल जलस जिब्रीलु इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फनजर इला समाई फैदा मलकुन यंजिलु फकाल जिब्रील इन हादल मलक मा नजल मंजियो मिन खुलिक قبل الساعة فلما نزل قال محمد أرسلني إليك ربك أفملك النبي يجعلك أو عبدا رسولا قال جبريل تواضع لربك يا محمد قال بل عبدا رسولا مسند أحمد حديث نمبر 7160। इस हदीस का तर्जुमा है, अबू हुरैरा से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि एक मरतबा जिब्रील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे तो आसमान की तरफ देखा तो ये देखा कि एक फरिश्ता उतर रहा है। तो जिब्रील ने कहा, ये ऐसा फरिश्ता है जो अपनी पैदाइश से अब तक ज़मीन पर नहीं आया था, क़यामत से पहले। जब वो उतरा तो उसने कहा, ऐ मोहम्मद, आपके रब ने मुझे आपके पास भेजा है कि आपको मलिक नबी बनाए या अब्द रसूल बनाए। तो जिब्रील ने कहा, ऐ मोहम्मद, अपने रब के लिए तवाज़ो इख्तियार कीजिए। तो आपने कहा, मैं अब्दे रसूल होना पसंद करूंगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला नबीइल करीम रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। आज का टॉपिक है प्रॉफेटिक रोल या दाई का रोल। यह हदीस जो आपने सुनी, इस हदीस में पैगंबर के हवाले से ये बताया गया है कि दुनिया में दाई का रोल क्या है। आप जानते हैं कि पैगंबर नमूना है उम्मत के लिए, वो नमूना हर एतबार से है। पैगंबर की हर बात उम्मत के लिए नमूना है, हर एतबार से पैगंबर रोल मॉडल है। तो यह हदीस भी इसी के एतबार से देखना चाहिए। हदीसों में कई ऐसी हदीसें हैं जिनमें अनयूजुअल अंदाज में कोई बात कही गई है। यह हदीस वैसे ही है। इस हदीस में जो बात कही गई है उससे मालूम होता है कि रसूलुल्लाह अपने असहाब के साथ थे और वहाँ जिब्रील इंसान की सूरत में मौजूद थे। जिब्रील कभी कभी इंसान की सूरत में आते थे तो उन्होंने आसमान की तरफ नज़र उठाई और कहा कि ये एक फरिश्ता आ रहा है आपकी तरफ। इतने में वो फरिश्ता आकर आपके पास बैठ गया। उन्होंने कहा कि यह फरिश्ता वो है जो जब वो क्रिएट किया गया, जब उसकी तख्लीक हुई, उस शख्स से आज तक वो जमीन पर उतरा नहीं, आज वो पहली बार उतरा है। इससे आप समझ सकते हैं कि वो को जो मैसेज आया था बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज था। तो वो रसूलुल्लाह के सामने बैठा वो फरिश्ता और उसने कहा कि ऐ मोहम्मद, خدا نے مجھ کو بھیجا ہے ایک پیغام لے کر. وہ پیغام یہ ہے کہ خدا آپ کو کس قسم کا رول دے دنیا میں. تو جو لفظ اس میں ہے اس کو میں اگر لفظ بدل کے کہوں تو میں کہوں گا کہ پولیٹیکل رول یا نان پولیٹیکل رول. پولیٹیکل رول یا نان پولیٹیکل یعنی اقتدار کی سیٹ میں بیٹھ کر کچھ کرنا یا اقتدار کے باہر جو مواقع ہیں اس کے اعتبار سے کچھ کرنا. تو حضرت جبریل جو وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ اے محمد توازو کا طریقہ اختیار کیجیے. توازو, تو اس میں شارحین سمجھتے ہیں کہ توازو لفظی معنی میں لیتے ہیں. وہ توازو کے لفظی معنی ہیں ماڈیسٹی. تو ماڈیسٹی کا انداز اختیار کیجیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لٹرل معنی میں نہیں ہے, لٹرل معنی میں نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بات کہیے جو رب کی عظمت کے مطابق ہو, جو اللہ کے کریشن پلان کے مطابق ہو. اللہ رب العالمین کا جو نقش تخلیق ہے اس دنیا کے لیے اس کے مطابق کہیے. تو جو بات آپ نے فرمائی وہ یہ تھی کہ میں نان پولیٹیکل رول کو پسند کرتا ہوں اپنے لیے. یہ پوری امت کے لیے سبق ہے. آج جو دائی ہوتا ہے, جو مبلغ ہوتا ہے, وہ پیغمبر ہی کے رول کو دہراتا ہے ہر زمانے میں. اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر کا رول جو تھا وہ ایک نان پولیٹیکل رول تھا. آج دائی کو جو رول ادا کرنا ہے جو رول, وہ بھی نان پولیٹیکل رول ہوگا. دیکھیے پولیٹیکل رول اور نان پولیٹیکل رول کا مطلب کیا ہے. پولیٹیکل رول کا مطلب ہے کہ حکومت کی سیٹ پر بیٹھنا, اقتدار کی سیٹ پر بیٹھنا, حکم چلانا. اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دیکھیے اگر اہمیت ہوتی تو آپ جانتے ہیں کہ 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبر آئے رسول اللہ سے پہلے, وہ کسی کو بھی اقتدار نہیں ملا. جو ابو الانبیاء کہا جاتے ہیں حضرت ابراہیم, ان کو بھی اقتدار نہیں ملا. جو اللہ کے براہ راست حکم سے پیدا کیے گئے باپ کے بغیر حضرت مسیح, ان کو بھی اقدار نہیں ملا. حضرت موسیٰ جن سے استثنائی طور پر اللہ نے کلام کیا تھا, کسی اور نبی سے اللہ کا کلام براہ راست ہوا نہیں, ان کو بھی اقدار نہیں ملا. تو اگر اقدار پولیٹیکل سیٹ یہ کوئی مطلوب چیز ہوتی تو ہر نبی کو ملتی, ہر نبی کو ملتی. یہ مطلوب ہی نہیں ہے, یہ ایک اضافی بات ہے. دوسرے اسباب سے کسی کو اقدار ملتا ہے, کسی کو نہیں ملتا. اس کے اسباب دوسرے ہیں. پراپرٹک رول سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس بات کو سمجھ لیجیے, ایک ہے پراپرٹک رول, ایک ہے دوسرے اسباب سے کسی کو کوئی چیز ملنا. مثلا حضرت, آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان کا معاملہ یہ تھا کہ جن ان کے لیے مسخر کیے گئے. تو یہ جن جو مسخر کیے گئے تھے وہ ایک الگ بات تھی, وہ اس کا پراپرٹک رول سے تعلق نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہر ایک کے ساتھ ہی ہوتا, ہر ایک کو کے لیے جن کو کے تابع بنا دیا جاتا. تو ایک چیز ہوتی ہے دیکھیے اصل رول, ایک چیز ہے پرافٹ کا اصل رول جو کہ دائی کو ہر زمانے میں دہرانا ہے. ایک ہے کسی اور پہلو سے کوئی بات اسی زندگی میں شامل ہو جائے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پاور یا رول یہ پیغمبر کا کے رول کا کوئی ڈائریکٹ پارٹ نہیں ہے, براہ راست حصہ نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ وہ ہے جو رسول اللہ نے فرمائی, یعنی نان پولیٹیکل رول. اس حدیث کو آپ دوسرے جو آیتیں ہیں اور دوسری جو حدیث ہے ان کو ملا کر دیکھیں تو کیا معلوم ہوگا آپ کو کہ پیغمبر کا اصل رول ہوتا ہے انذار اور تبشیر. انذار اور تبشیر, رسل مبشرین و منذرین, اصل رول یہی ہے. انذار اور تبشیر کیا ہے؟ انذار اور تبشیر کا مطلب میں اگر اپنے لفظوں میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ انسان کو یہ بتانا کہ اللہ کا جو کریشن پلان ہے اس کے مطابق کون سکسیسفل ہوگا اور کس کو کس کے حصے میں ناکامی آئے گی, یہ بتانا ایٹرنل لائف میں. کیونکہ موجودہ دنیا میں جو زندگی ہے وہ تو بہت ہی چھوٹی ہے. رسول اللہ کی عمر صرف 63 سال کی تھی, 63 ایئر, یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے. تو پورا جو نقشہ تخلیق ہے وہ پھیلا ہوا ہے انسان کی ایٹرنل لائف پر. ایٹرنل لائف کے اعتبار سے جو اسے اہم ہے وہ اہم ہے. 63 ایئرس کے اعتبار سے اس کا تعین نہیں ہو سکتا. 63 ایئرس میں اقدار ملے نہیں ملے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایٹرنل لائف میں آدمی کامیاب ہو. تو وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے جس کو انذار و تبشیر کہا گیا ہے. تو پیغمبر کا کام اور پیغمبر کی یعنی پیروی میں دائی کا کام یہ ہے کہ انسان کو بتائے کہ اللہ نے انسان کو کیوں بنایا, اللہ نے انسان کو اس دنیا میں کیوں رکھا. آدمی جب اس دنیا میں تھوڑے دن رہ کر پھر مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے, ایٹرنل لائف میں اس کی کامیابی کا اصول کیا ہے, یہ بتانا. یعنی ایٹرنل لائف کے اعتبار سے انسان کا انسان کے لیے کامیابی کا راز بتانا, نہ کہ یہ چند سال کی زندگی جو ہے اس کے لحاظ سے بتانا, وہ پرافٹ کا رول نہیں ہوتا, کا ٹارگٹ نہیں ہوتا. تو ایٹرنل لائف کے اعتبار سے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی اپنا تزکیہ کرے قرآن کے مطابق. اصل چیز جو اس دنیا میں انسان کرنا ہے وہ حکم چلانا نہیں ہے, پولیٹیکل سیٹ پر قبضہ کرنا نہیں ہے, بلکہ اپنا تزکیہ کرنا. ذالک جزاء من تزکى قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اب دیکھیں لفظ فلاح جو ہے, فلاح معنی سکسس. سکسس کا راز یہ نہیں کہ آپ پولیٹیکل سیٹ پر قبضہ کر کے بڑھ جائیں. سکسس کا راز یہ ہے کہ آپ اپنا تزکیہ کر سکیں. یہ ہے پیغمبر کا مشن. تو تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں پیوریفیکیشن, پاک کرنا. تو پاک کرنا کیا ہے؟ پاک کرنا یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کو رکھا گیا ہے تو ٹیسٹ کے لیے, یہاں انسان کا سلیکشن ہو رہا ہے, یہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے. اس بنا پر یہاں انسان کو آزادی ہے, یا انسان کو موقع ہے کہ وہ چاہے اچھا کرے یا برا کرے. انسان کو موقع ہے کہ چاہے وہ پیسفل طریقے سے رہے یا لڑائی اور خون بہائے. یعنی اپنی آزادی کو چاہے تو اچھے طریقے سے استعمال کرے یا اس کو مس یوز کرے. یہ ہے اصل چیز. انہی حالات کے درمیان انسان یا تو اپنے آپ کو اپنا تزکیہ کرتا ہے یا تزکیہ کیے بغیر مر جاتا ہے. تو تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ یہ ہے, یعنی تزکیہ جو شروع ہوتا ہے وہ کہاں سے؟ وہ شروع ہوتا ہے معرفت سے. معرفت کا مطلب ہوتا ہے ڈسکوری. اس دنیا میں اللہ نے پیدا کر دیا آپ کو, آپ کو دماغ دیا, عقل دی, سوچ بوجھ دی, کان اور آنکھ دیے, ان سب والے بسر والے فواد کل و لائق کان انو مسورا. مسئول کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے ڈسکور کریں کہ سچائی کیا ہے. یہ مطلب ہے مسئول کا. اپنی عقل کو استعمال کریں, جو کچھ آپ نے دنیا میں دیکھا, جو کچھ سنا, جو آپ کو دنیا میں ایکسپیرئنس ہوا, ان سب کو لے کر کے آپ سمجھیں باتوں کو اور ڈسکور کریں سچائی کیا ہے. تو معرفت نام ہے خود دریافت کردہ سچائی کا, یعنی سیلف ڈسکورڈ ٹروتھ کا نام ہے معرفت. اس معاملے میں جو پیغمبر کی جو وحی آتی ہے, جو کتاب آتی ہے, وہ صرف معاون ہے, مددگار ہے. انسان اگر چاہے تو اس سے مدد لے سکتا ہے وہ, ورنہ وہ اس کو کام نہیں آئے گی. کتاب ہوتی ہوئی بھی وہ محروم رہے گا. تو تزکیہ کا آغاز ہوتا ہے معرفت سے, یعنی آپ ڈسکور کرتے ہیں کہ میں کیوں پیدا کیا گیا, یہ دنیا میں میں کیوں بھیجا گیا, میرا سوچنا, میرا بولنا, میرا عمل کرنا, میرا بیہیویئر, سب چیز کا پیٹرن کیا ہونا چاہیے, ان سب باتوں کو دریافت کرنا اور پھر اس پر قائم ہو جانا. پھر مگر یہ سادہ بات نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کو ایک ایسی دنیا میں رہنا ہے, ایک ہی دنیا میں اس دریافت کردہ صراط مستقیم پر چلنا ہے, جہاں ہر وقت ہر وقت ہر وقت آپ کے لیے نگیٹو اسباب موجود ہیں. ہر وقت کوئی پرووک کر رہا ہے, کوئی غصہ دلا رہا ہے, کوئی مس لیڈ کر رہا ہے. مس لیڈ کرنے کا کام برابر جاری رہے گا, برابر مس لیڈ کرنے کا کام. مثلا دیکھیے مس لیڈ کرنا کیا چیز ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو. ہمارے ایک ساتھی ہیں جو رہتے ہیں کرناٹکا میں, وہ ہمارے ساتھی تھے اور وہ دعوتی کام کر رہے تھے. اب ایک آدمی نے ان سے ملنا شروع کیا اور ان کو مس لیڈ کیا, جس کو اردو میں کہتے ہیں بہکانا, اور دھیرے دھیرے ان کو ہٹا دیا سی پی ایس کے راستے سے, سی پی ایس سے دور کر دیا ان کو. کیسے کیا؟ ایک شوشہ ان کے دباؤ میں ڈالا کہ دیکھو یہ رسالہ والے جو ہیں یہ کسی اور کا رول نہیں مانتے, بس اپنی بات کرتے اپنی بات کرتے اپنی بات کرتے ہیں, کسی کا اور کا رول نہیں مانتے. دیکھیے یہ بالکل ہی باطل بات ہے. مسئلہ کسی رول کا نہیں ہے, مسئلہ واٹ از ٹروتھ کا ہے. یاد رکھیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کسی اور کا رول کیا ہے, یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, ایشو نہیں ہے, یہ ایشو نہیں ہے. ایشو تو یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے مطابق سچائی کیا ہے, کسی کا رول کیا ہے, یہ اللہ کے حوالے ہے, یہ اللہ کا معاملہ ہے. ہمارا آپ کا یہ کام نہیں کہ آپ لوگوں کے رول دریافت کریں, اس کا اعلان کرتے پھریں, وہ ایشو ہی نہیں ہے, وہ ایشو نہیں ہے. ایشو صرف یہ ہے کہ آپ اپنی عقل کو استعمال کریں, آپ اللہ کی کتاب کو مطالعہ کریں, آپ کے اللہ کی تخلیق میں غور فکر کریں, ان سب کے بعد آپ کو جو سچائی ملے اس کو اختیار کریں. اگر کوشا یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے جس چیز کو سچائی سمجھا ہے وہ سچائی نہیں ہے, تو وہ دلیل سے آپ کو بتا سکتا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے کسی اور کا رول نہیں جانتے, کسی اور رول کا خیال نہیں کرتے, یہ بالکل اپسٹ بات ہے. اس دنیا میں یہ ایشو ہی نہیں ہے کہ کسی کا رول کیا ہے, کسی کا رول کیا ہے, وہ تو اللہ کو پتا ہے. اب دیکھیں وہ انہوں نے ان کے دماغ میں ڈالا, وہ بھاگ بھاگ بھی گئے. انہوں نے ان سے پوچھا نہیں کہ ہم کو قیامت میں جب ہم کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے تو کہاں لکھا ہوا ہے کہ پوچھا جائے گا کہ تم نے دوسروں کے رول کو اکنالج کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کہاں لکھا ہوا؟ کوئی قرآن بتاؤ، کوئی حدیث بتاؤ. اللہ کے سامنے جب انسان کھڑا ہوگا یوم یقوم الناس لرب العالمین، تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے دوسروں کے رول کو مانا کہ نہیں مانا. وہاں سوال جو ہوگا وہ توحید کے بارے میں ہوگا، پیغمبر کے بارے میں ہوگا، قرآن کے بارے میں ہوگا، اپنی زندگی کو تم نے کیسا گزارا اس کے بارے میں ہوگا. یہ نہیں پوچھا اب کوئی باقاعدے میں آ گئے ہمارے ساتھ چھوڑ دیا انہوں نے. تو اس دنیا میں اس طرح کے یعنی ہر وقت اس طرح کے تجربات ہوتے ہیں، اس طرح کی باتیں پیش آتی ہیں، اس سے آدمی بھاگ جائے. تو یہ امتحان ہے کہ آپ اپنے کو باقاعدے سے بچائیں، اپنے کو بھاگنے سے بچائیں. صبح شام رات دن ایسی باتیں پیش آئیں گی جس سے آپ کو کہیں غصہ آ جائے، کہیں آپ پروک ہو جائیں، کہیں آپ کے اندر نفرت آ جائے، کہیں ریونج کا جذبہ آ جائے، کہیں کچھ آ جائے، کہیں کچھ آ جائے. وہاں پر آپ کو اپنے کو سچائی پر قابو رکھنا ہے. قل رب اللہ سے مستقم، یہ تزکیہ. تزکیہ دیکھیں کوئی مراقب ایک چیز نہیں ہے، میڈیٹیشن کی چیز نہیں ہے. ایسا نہیں کہ آپ کسی حجرے میں بیٹھیں اور مراقبہ کریں تو آپ کا تزکیہ ہو جائے. یہ بالکل ہی تزکیہ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہا ہے. یہ تزکیہ کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ کسی کمرے میں بیٹھو اور آنکھ بند کر کے مراقبہ کرو، میڈیٹیشن کرو. وہ تزکیہ کا انڈر اسٹیمیشن ہے. تزکیہ پورے معنی میں ایک انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ہے. تزکیہ پورے معنی میں ایک انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کو اتنا زیادہ الائیو رکھیں، الائیو اتنا بیدار رکھیں کہ کوئی بہکانے والا آپ کو بہکا نہ سکے. اتنا الائیو رکھیں. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں الائیو رکھنے کا مطلب کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تھے تو آپ کو معلوم ہے ایک واقعہ گزرا جس کا ذکر سورہ النور میں آیا ہے. عائشہ پر ایک الزام لگایا گیا. ایک شخص نے وہاں ایسی بات کہی، وہ پورے مدینے میں پھیل گئی، پورے مدینے میں پھیل گئی. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر گئے تو ان کی بیوی کہتی ہیں کہ تم نے سنا آشا کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ تو وہ ان کا مائنڈ الائیو تھا، بیدار تھا. تو اپنی بیوی کو جواب کیا دیا انہوں نے؟ سمپل جواب بہت تھی کہا کہ جو الزام پر لگایا جا رہا ہے کیا تم ایسا کرو گی؟ بیوی سے پوچھا کیا تم ایسا کرو گی؟ تو انہوں نے کہا کہ کبھی نہیں کروں گی میں. تو انہوں نے کہا کہ پھر زوجہ رسول کے بارے میں تم نے کیسے سمجھ لیا کہ انہیں ایسا کیا ہوا؟ یہ ہے مائنڈ جب الائیو ہوتا ہے تو اس کو ڈیفیوز کر پاتا ہے، اس کو رد کر پاتا ہے، اس کو کریکٹ کر پاتا ہے. تو دیکھیے یہ جو تزکیہ کا معاملہ ہے جو اصل ہے دین میں، دین میں یہ بالکل ہی یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ آپ پاس حکومت ہو، آپ پاس حکومت کا کوڑا ہو، آپ پاس پولیٹیکل سیٹ ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت یہ ہے کہ آپ خود اویکنڈ مائنڈ کے طور پر رہیں دنیا میں اور دوسروں کو بتائیں. تو ایک تو دیکھیں پہلو یہ ہے کہ یہ دنیا چونکہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے، یہاں ہر وقت مس لیڈ کرنے والے لوگ موجود ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی آپ کو مس لیڈ کرے گا. تو اس کو آپ ڈیفیوز کر سکیں، اس کو آپ انالیسز کر کے اس کو سمجھ سکیں کہ غلط ہے یہ. دوسرا بات یہ ہے، دوسرا کام کہ دنیا سے پازیٹیو فوڈ لینا، دنیا سے ربانی فوڈ لینا. دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ہر چیز میں ایک ربانی فوڈ ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ شہد کی مکھی جب آتی ہے باغ میں تو وہاں پھول کھلے ہوتے ہیں, تو باغ میں بہت سی چیزیں ہیں, وہاں گھاس ہے, وہاں لکڑی ہے, وہاں بہت سی چیزیں ہیں, لیکن شہد کی مکھی سیدھے جائے گی پھول پر, اسے نیکٹر لے گی, نیکٹر, اور چلی جائے گی. تو شہد کی مکھی کے لیے نیکٹر تو صرف پھول میں ہے, مومن کے لیے ہر چیز میں, ہر چیز میں نیکٹر ہے, ہر چیز میں رزق رب ہے, ہر چیز میں ربانی غذا ہے, اس کو لینا, اس کو لینا. تو ایک تو یہ ہے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ آپ کو مسلیڈ کریں گے اور آپ مسلیڈ نہ ہوں, اور دوسرے کہ آپ دنیا سے رزق رب لیتے رہیں جس سے شہد کی مکھی پھول سے نیکٹر لیتی ہے. یہاں میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کہوں گا جو قرآن میں بتائی گئی ہے, وہ یہ ہے حبطت اعمالکم وانتم لا تشعرون. بہت ہی قرآن میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو سنگین آیت ہے وہ یہی ہے, حبطت اعمالکم وانتم لا تشعرون, یعنی تم اعمال ہبط ہو جائے اور تم کو اس کا شعور بھی نہ ہو, تمہارے اعمال ہبط قائم ہوتے ہیں, نلیفائی ہو جائے, ڈیلیٹ ہو جائے اور تم اس کا شور بھی رہو. اس کے معنی یہ کیا ہے کہ ایک کوئی آپ کو مسلیڈ کرے اور آپ اس سے کہانی میں آ کے بھاگ جائیں اور شعوری طرح پر آپ سمجھتے ہو کہ آپ ٹھیک پائے, تب بھی آپ اسے برے انجام سے بچے گا نہیں. اس کو بہت ہی بھیانک آئے. یاد رکھیے قیامت کے میدان میں یہ ایکسکیوز نہیں مانا جائے گا کہ مجھے تو فلاں آدمی نے مسلیڈ کر دیا تھا اس لیے میں مسلیڈ ہو گیا, یہ ایکسکیوز نہیں مانا جائے گا. یہ بھی نہیں مانا جائے گا کہ میں شعوری طور پر اس سے باخبر نہیں تھا, یہ بھی نہیں مانا جائے گا. انتا بتا اعمال کو باندھتا ہوں بلا تو شروع, تمہارے اعمال جو ہے ہفت ہو جائے اور تم کو اس کی شعوری طور پر اس کی خبر بھی نہ ہو. اس سے اندازہ کہ ہم کتنا الائیو رہنا ہے دنیا میں, کتنا زیادہ باخبر رہنا ہے, کتنا زیادہ اویکنڈ مائنڈ کے ساتھ رہنا ہے. تو یاد رکھیے یہ کسی کے لیے ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ فلاں نے مجھے مسلیڈ کر دیا تھا اس لیے میں نے ایسا مان لیا. تو تم کو عقل, تم نے اپنی عقل کو کیوں نہیں استعمال کیا, اپنی عقل کو کیوں نہیں استعمال کیا؟ بس یہی بات جو میں نے کہی کہ ان کو کسی نے کہا کہ ارے سارے بڑے تو دوسروں کے رول نہیں مانتے, تو اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہیے, مجھے پوچھنا چاہیے کہ یہ بتاؤ کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے, قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے دوسرے کے رول کو مانا تھا؟ عقل کو استعمال کرنا چاہیے. یہی ہے مطلب کہ وانتم لا تشعرون, مطلب تم مغفل پڑے رہو, بے خبری پڑے رہو, اس کو انالیسس نہ کرو یہاں تک تم پر موت آ جائے, یہاں تک تم پر موت آ جائے. ایسی ہمارے مشن کے بارے میں طرح طرح کے آپ جانتے ہیں الزامات لگائے تھے, طرح طرح کے, اور کوئی تحقیق نہیں کرتا, کوئی اس کو اسکوٹنی نہیں کرتا کہ کس کتاب میں لکھا ہے, اس کا ریفرنس کیا ہے, نہ تو ریفرنس پوچھیں گے اور مان لیں گے. تو یاد رکھیے اس طریقے سے اگر آپ مان لیتے ہیں تو اللہ کا ایکسکیوز نہیں بنے گا آپ کے لیے. تو یہ ہے تزکیہ, یعنی پیغمبر جو آتے ہیں دنیا میں وہ اسی لیے آتے ہیں کہ وہ بتائیں انسان کو کہ اگر تم اپنا تزکیہ کیے بغیر مر گئے تو اس کے بعد تمہارے جنت کے دروازے بند رہیں گے. کتنی زیادہ بھیانک بات ہے, کتنی زیادہ بھیانک بات ہے. میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں, مثالوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, کہ ہمارے مشن کے بارے میں طرح طرح کی باتیں, طرح طرح کی باتیں. اور جب مجھ سے پوچھا جائے کہ اس کا ریفرنس دو, اس کا حوالہ بتاؤ, تو بتائے گا نہیں, اپنے اپنے اپنی بات پر قائم رہیں گے. اسی کے بارے میں کہا گیا کہ انتہ ہوتا اعمال کو بول رہا تم رات ہو, یعنی بے شعوری میں, بے خبری میں تو ایک بات کو بنے چلے اور بنے چلے اور سمجھ کر کے وہ ٹھیک ہے, اب یہاں تک مر جاؤ تم, تو اللہ کے ہاں تم کو یہ ایکسکیوز نہیں بنے گا. یہ پوچھا جائے گا تمہیں اسکیورٹی کیوں نہیں کی, تم نے الیسس کیوں نہیں کیا, تم کو پتا کیوں نہیں کیا. کیونکہ دیکھیں قرآن مجید میں ہے کہ اذا جاءکم فاسقون بنبئ فتبینوا, کوئی بری خبر کسی کے بارے میں دی جائے تو اس کی تحقیق کرو, اس کی اسکروٹنی کرو. دیکھیں پرنسپل کیا ہے, پرنسپل یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی شخص اچھی خبر دیتا ہے, یہ کہتا ہے کہ مسٹر سو اینڈ سو سچے آدمی ہیں, فرض کیجیے آنےسٹ آدمی, تو آپ پر فرض نہیں ہے کہ آپ اس کی تحقیق کریں, یہ فرض نہیں ہے کہ اس کی تحقیق کریں آپ. لیکن اگر کوئی آدمی نیگیٹو نیوز دیتا ہے, کسی کے بارے میں غلط خبر دیتا ہے جس سے اس کی امیج خراب ہوتی ہے, جس سے اس کے بارے میں غلط رائے قائم ہوتی ہے, تو آپ پر فرض ہے کہ اس کی اسکروٹنی کریں یا اس کو کم از کم بیان نہ کریں, آپ دل میں رکھیں. یعنی کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ فلاں آدمی کے اندر یہ برائی ہے, تو اگر آپ نے صرف دل میں رکھ لیا, تحقیق نہیں کی, تب بھی اچھا نہیں کیا آپ نے, لیکن کم از کم پکڑ آپ کی پکڑ اس اعتبار سے نہیں ہوگی کہ آپ نے اشاعت فاسدہ کی. لیکن اگر آپ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں, اس کو دہراتے ہیں, تو آپ فعل حرام کرتے ہیں اگر آپ تحقیق کے بغیر دوہرا رہے. ایک سنی ہوئی نیگیٹو نیوز کو, کسی کے بارے میں ایک نیگیٹو نیوز اس کی اس کی امیج خراب ہوتی ہو, آپ سنتے ہیں اس کو دہراتے ہیں. آپ آج کل کیا طریقہ نکلا ہے کہ میسج بھیجتے ہیں اس پر موبائل پر, وہ بھی دہرانا ہے. وہ جو حدیث میں کفا بلبر ایک ادبن یہ سب ایک لما سمیا, آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ جو سنے اسی کو دہرائے. تو پہلے زمانے میں تو مجھ سے دہرایا جاتا تھا, اب موبائل پر میسج بھیجا جاتا. تو یہ یاد رکھیے, یہ بلا شبہ حرام ہے اگر آپ اسکوٹ نہ کریں. کسی کو حق نہیں کہ کسی کے بارے میں بری رائے قائم کرے بغیر تحقیق, اور نہ کسی کے حق اس بات کو مان لے, نہ کسی کو حق ہے کہ اس کو پھیلائے. یہ سب باتیں بلا شبہ حرام ہیں جب تک کہ آپ کے پاس حقیقت جسٹیفیکیشن نہ ہو, اس کا ایسا جسٹیفیکیشن جو اللہ کے ہاں قبول ہو سکے. بہت ہی زیادہ سیریس بات ہے کسی کے بارے میں نیگیٹو بات بولنا, بہت سیریس بات. اسی لیے حدیث میں لکھا آتا ہے من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, جو آدمی اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ چپ رہے, اس کو چاہیے کہ وہ بولے تو بھلی بات بولے بولے چپ رہے. بھلی بات معنی کیا ہے؟ ایسی بات جس کو وہ پروو کر سکتا ہو, جس کو وہ ثابت کر سکتا ہو, جو چپ رہے وہ. لوگ بہت آسانی سے باتوں کو دہراتے ہیں اور موبائل پر میسج بھیجتے ہیں. یہ سب یقین کیجئے کہ اگر آپ نے اس کی تحقیق نہیں کی ہے, اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے اس کے لیے, تو آپ بلا شبہ فعل حرام کر رہے ہیں. بہت ہی زیادہ سیریس بات یہ ہے, اور ہمارے قوم میں عام ہے یہ بات, کچھ بھی بات دوہرا پھیلاتے ہیں. مثلا ایک شخص میرے پاس آیا ملنے کے لیے, تو اس نے کہا کہ جب میں نظام الدین ویسٹ میں آیا یہاں پر اور آپ کا نام لے کے پوچھا کہ ان کا پتہ کیا ہے, کہاں رہتے ہیں وہ, تو کیا کہتے ہیں, ارے وہ تو فلاں مسلم دشمن پارٹی سے تعلق ان کا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے کئی آدمیوں سے پوچھا, ہر ایک یہ جواب دیا کہ فلاں دشمن اسلام دشمن پارٹی اور فلاں مسلم دشمن پارٹی سے ان کا تعلق ہے. اب سے اس آدمی جنہوں نے یہ بات میرے بارے میں کہی کبھی میرے پاس ملا نہیں تحقیق کرنے کے لیے, بس ایک بات کسی سنا ہوگا کہیں اخبار میں پڑھا ہوگا اس کو دوسروں دہرا رہا ہے. یہ سب چیزیں یہی چیزیں اصل ہیں. پیغمبر اسی لیے آتے ہیں, پیغمبر اس لیے نہیں آتے حکومت قائم کریں کوڑے ماریں, اس لیے نہیں آتے پیغمبر. حکومت قائم کرنا اور جھنڈا اٹھانا اور ڈیمونسٹریشن کرنا, سڑکوں پہ ہنگامہ کھڑا کرنا جو آج کل مسلم ملکوں میں ہو رہا ہے, اس کے لیے پیغمبر نہیں آتے. پیغمبر اس لیے آتے ہیں کہ انسان کو بتائیں کہ وہ کون سا رویہ اختیار کرے کہ آخرت میں وہ جنت میں داخلہ پائے, اس کے لیے آتے ہیں. مسلم ملکوں میں آج کل آپ جانتے ہیں ہر جگہ ہنگامے ہو رہے ہیں, جھنڈا جلوس نعرہ اسٹریٹ ایکٹیویزم ہر مسلم ملک میں یہ سب ہو رہا ہے, اور اس کا نام ہے اسلامی سیاست, اسلامی نظام. ان سب چیزوں کا کچھ بھی تعلق اسلام سے نہیں. تو یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی, اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کا رول اور اس کے اتباع میں دعائی کا رول یہ نہیں ہے کہ حکومت قائم کرے, وہ کنگ بن کے بیٹھے لوگ کوڑے مارے, یہ وہ چیز نہیں اس کے لیے پیغمبر آتا ہو. پیغمبر آتا ہے ایک ایسے کام کے لیے جس کو آج کل زبان میں کہا گیا ہے نان پولیٹیکل رول, یعنی ادر دین پولیٹیکل پاور جو میدان ہے وہاں پر کام کرنا, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا, لوگوں کو صحیح ذہن دینا, لوگوں کے اندر پازیٹو تھنکنگ پیدا کرنا, لوگوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا, لوگوں کے اندر اللہ سے محبت پیدا کرنا, لوگوں کو بتانا کہ تم اپنا تزکیہ کرو ورنہ تم کو جنت نہیں ملے گی, تم اللہ کے سچے مومن بنو, اللہ کے عبادت گزار بنو, نیت کو درست کرو, اپنے لیے اخلاص پیدا کرو, ان سب باتوں کو بتانے کے لیے پیغمبر آتا ہے. اسی کو میں نے کہا کہ نان پولیٹیکل رول. تو ادر دین پولیٹیکل پاور جو دوسرے جو فیلڈ ہیں, جو دوسرے میدان ہیں, وہاں پر کام کرنا اصل ہے. پیغمبر کے لیے بھی تھا, آج بھی جو دعوتی کام کر رہے ہیں ان کے لیے. تو اس حدیث میں جو وہ لفظ ہے کہ حضرت جبریل نے کہا کہ اے محمد تواضع کا طریقہ اختیار کرو, تو تواضع سے لوگوں نے سمجھا اس کو کہ اخلاق کی بات, اخلاق کی بات نہیں ہے, یہ بہت ہی بڑی بات ہے. یعنی وہ بات کہو جو اللہ کے کیشن پلان کے مطابق ہو, جو اللہ کے نقشہ تخلیق کے مطابق ہو. یعنی اللہ جو رول چاہتا اس رول کو جان کر کے اس کی بات کرو. اور وہ رول یہی ہے کہ انسان کو بتانا کہ اس کی ابدی کامیابی کا راز کیا ہے. یہ جو چند سال کی زندگی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, آرام سے گزرے تب بھی کیا, تکلیف سے گزرے تب بھی کیا. دیکھیے اس حدیث, ایک حدیث میں سناتا ہوں آپ کو, یہ دنیا اللہ کی نظر میں کتنی کم اہمیت رکھتی ہے کہ آخرت میں ایک شخص لایا جائے گا جس نے دنیا میں یعنی پوری تاریخ میں سب سے زیادہ تکلیف اٹھائی ہوگی, سب سے زیادہ مصیبت اٹھائی ہوگی. ایک ایسا آدمی لایا جائے گا یعنی پوری ہسٹری میں سب سے زیادہ اس میں مصیبت پڑی ہوگی, تو اس کو ایک لمحے کے لیے جنت میں داخل کیا جائے گا. جنت میں جا کر کے وہ اس کو دیکھے گا, اس کا تجربہ کرے گا, اس کے بعد وہ باہر آئے گا. تو اسے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کبھی مصیبت پڑی ہے تمہارے اوپر کبھی؟ تو کہا کہ میں تو کبھی مصیبت میں پڑی نہیں کبھی. اس سے اندازہ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جنت کا یا ابدی جو ابدی زندگی ہماری ہے, اس ابدی زندگی کا جو آرام ہے اس کے مقابلے دنیا کی چیزیں کچھ بھی حقیقت اس کے نہیں, کچھ بھی حقیقت نہیں, کیونکہ وہ اٹرنل ہے, ابدی ہے, یہ تو وقتی ہے. ایسے ایک اور انسان لایا جائے گا جس کو دنیا میں بہت آرام ملا ہوگا, بہت زیادہ آرام میں زندگی گزری ہوگی اس کی, اس کو جہنم میں تھوڑی دیر کے لے جایا جائے گا, پھر باہر لایا جائے گا. اس سے پوچھا جائے گا دنیا میں کبھی تم کو آرام ملا ہے؟ اس کو کہے گا میں کبھی آرام نہیں ملا, یعنی سارا آرام بھول جائے گا وہ ایک لمحے کے تجربے کے بعد. یہ حدیث یہ بتانے کے لیے ہے کہ دنیا کی آرام بھی کچھ نہیں ہے, دنیا کی تکلیف بھی کچھ نہیں. آرام اور تکلیف دونوں ہی بہت ہی زیادہ بے حقیقت ہے. اصل آرام آخرت کا ہے, اصل تکلیف آخرت کی ہے. یہ بتانا ہے پیغمبر کا رول, کسی کو میں نے کہا نان پولیٹیکل رول. آپ غور کیجئے, اٹرنل لائف کا مسئلہ اصل مسئلہ ہے کہ چند سال کا مسئلہ اصل مسئلہ ہے؟ اٹرنل لائف کا مسئلہ اصل مسئلہ ہے کہ چند سال کا مسئلہ ہے؟ میں اپنے گاؤں میں یو پی میں جا رہتا تھا تو ایک فیملی کے بارے میں جانتا ہوں کہ ان کے چند بچے تھے, تو ماں جو تھی بہت مصیبتیں پڑی تھی ان کے اوپر, بڑی مصیبتوں اس نے بچوں کو پالا. لیکن جب بچے بڑے ہوئے تو انہوں نے خوب پیسہ کمایا, گھر بنایا اور سارا سامان ان کے پاس ہو گیا. تو چند سال کے آرام, چند سال کے مصیبت پڑنے کے بعد دور ختم ہو گیا, وہ دور ہی ختم ہو گیا. تو دنیا کا آرام بھی بہت ہی زیادہ حقیر ہے اور دنیا کا تکلیف بھی بہت زیادہ حقیر ہے. اصل تو ہے یعنی ابدی زندگی. یہ بتانا پیغمبر کا کام ہوتا ہے. چند سال کی زندگی کے بارے میں بتانا پیغمبر کا کام نہیں ہوتا. ابدی زندگی میں انسان کو فلاح ملے, کامیاب ہو, اس کو بتانا پیغمبر کا کام ہوتا ہے. اور پیغمبر کے اتباع میں یہی کام دائی کا بھی ہے, مبلغ کا بھی ہے, مسلح کا بھی ہے. تو یہ بات ہے جو اس حدیث میں بتائی گئی ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ اہم معلوم, اللہ کی نظر میں یہ بات اہم ہے کہ خاص ایک انداز اختیار کیا گیا کہ جبریل آئے رسول اللہ کے پاس, پھر آسمان سے ایک فرشتہ اترا اور انہوں نے بتایا کہ یہ پیدا ہونے کے بعد پہلی بار زمین پہ اترا ہے. پھر اس نے رسول اللہ سے ڈائلاگ ہوا اس کا, تو ایک بہت ہی خاص انداز میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تاکہ اس کی اہمیت کو سمجھا جائے, اس معاملے کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک الگ انداز اختیار کیا. تو اس کو سمجھنا چاہیے ہر دائی کو, ہر مولی کو, ہر مسلح کو, کیونکہ آج جو دعوت کا کام کرتے ہیں جو لوگ, وہ پرافٹی کے ماڈل کو دہراتے ہیں. ہر دائی اور ہر مولی اور ہر مسلح جو ہے پرافٹ کے ماڈل ہی کو دہراتا ہے. تو پرافٹ کا ماڈل یہی ہے کہ اٹرنل لائف میں جو چیز اہم ہے اس کو اہم بتانا, اور اٹرنل لائف کے اعتبار سے جو اہم نہیں ہے اس کو نظر انداز کرنا. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم خود اپنے لیے اپنی زندگی میں اس کو اپنائیں اور دوسروں کو بھی یہ بات ہم بتائیں, دوسروں کو اس حقیقت سے باخبر کریں, کیونکہ لوگ وقتی چیزوں میں الجھے رہتے ہیں اور ابدی چیزوں سے بے خبر رہتے ہیں. وقتی چیزوں میں الجھے رہتے ہیں اور جو ابدی چیز ہے اسے بے خبر رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو اس سے بچائے کہ ہم اللہ کی مرضی کے سوا کوئی طریقہ دنیا میں اختیار کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.
Okay, we'll be starting with the question answer session now. All the online viewers are requested to send their questions on info@cpsglobal.org. Please mention your location when you send your questions. مولانا یہ سوال آیا ہے ادریس صاحب کا رائے پور سے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ واٹ از تزکیہ اینڈ ہاؤ کین وی ڈو تزکیہ. Kindly explain this in the modern idiom.
Modern idiom میں اگر کہا جائے تو اس کا مطلب ہے deconditioning. Deconditioning ایک ویل نون ورڈ ہے, کیونکہ جو انسان کی اسٹڈی کی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان ہر وقت اثر لیتا رہتا ہے اپنے انوائرمنٹ سے, اپنے ماحول سے. ہر وقت اثر لیتا رہتا ہے. اثر لیتے لیتے وہ ایک اور انسان بن جاتا ہے. جو نیچر, جو تخلیق, جو اس کی کریشن ہے, کریشن کے اعتبار سے ہوتا ہے وہ مسٹر نیچر. یعنی جو کریشن ہے اس کے اعتبار سے وہ مسٹر نیچر ہوتا ہے, لیکن کنڈیشننگ ہوتے ہوتے وہ مسٹر کنڈیشنر بن جاتا ہے. یعنی اپنی تخلیق کے اعتبار سے ہوتا ہے مسٹر نیچر, مسٹر رائٹ. مسٹر نیچر کا مطلب ہوتا ہے مسٹر رائٹ. لیکن اثر لیتے لیتے اثر لیتے لیتے اثر لیتے لیتے آخر کار کیا ہوتا ہے کہ وہ مسٹر رانگ بن جاتا ہے, مسٹر کنڈیشنڈ بن جاتا ہے. اسی کو جاننا, جاننے کا طریقہ ہے انٹراسپیکشن, سیلف اسکروٹنی, سیلف ایگزامینیشن. یاد رکھیے کوئی دوسرا آدمی آپ کو آپ کی ڈی کنڈیشن نہیں کر سکتا, آپ خود کریں گے. یہ اب امپاسبل ہے کہ کوئی بھی شخص آپ کو بتا سکے کہاں کہاں آپ کنڈیشننگ ہوئی ہے, کہاں کہاں آپ یعنی آپ سے آپ نے ڈیویٹ کیا ہے, اور کیسے کیسے آخر کار یہ ہوا کہ آپ مسٹر نیچر پیدا ہوئے تھے اور بن گئے مسٹر کنڈیشن. یہ خود دریافت کرنا پڑتا ہے آدمی کو, اور خود ہی آدمی اپنی ڈی کنڈیشن کرتا ہے. میں تو صرف یہی کہوں گا کہ وقت بہت کم ہمارے پاس ہے. موت کے بعد آدمی اپنی ڈی کنڈیشن نہیں کر سکے گا. موت کے بعد کسی کو موقع نہیں دیا جائے کہ ہاں تم اپنی ڈی کنڈیشن کر ڈالو. تزکیے کا جو کچھ موقع ہے وہ اسی دنیا کے اعتبار سے. تو تزکیے ہی کا یعنی ایک سیکولر ورڈ ہے ڈی کنڈیشن, اور ڈی کنڈیشن کا طریقہ ہے انٹراسپیکشن, سیلف ایگزامینیشن. اور جو کچھ بھی موقع ہے وہ اسی دنیا تک ہے, نہیں مرنے سے پہلے. مرنے کے بعد کسی کو کوئی چانس نہیں ملے گا. مرنے کے بعد تو صرف بھکتنا بھکتنا ہے.
مولانا یہ سوال آیا ہے پاکستان سے محمد سجاد نواز صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے دعویٰ ورک ان انڈیویجول کیپیسٹی از ریسپانسبلٹی فار ایوری مسلم. For this purpose, Maulana Sahab, my question is it mandatory to join a particular jamaat or organization? Please advise.
Dekha, iska taluk jamaat se kuch bhi nahi. Ye to aapka ek zati duty hai, usko pura karna hai. Zati duty hai, usko pura karna hai. Kyun? Aap jin logon ke beech mein rehte hain, uske etbar se ڈیوٹی بنتی ہے آپ کی. آج کل کچھ جماعتیں ہیں کہ وہ گروپ جاتے ہیں اس مسجد سے اس مسجد, اس مسجد, اس مسجد. وہ الگ چیز ہے. آپ جن لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں وہ ان سے جب آپ کو ملاقات ہوتی ہے سفر میں, کبھی اپنے گھر کے پاس, گھر سے دور, اس اپنے ملک میں, دوسرے ملک میں, تو جہاں بھی آپ کا کسی سے انکاؤنٹر ہو, آپ پر فرض بن جاتا ہے کہ اس کو آپ پیغام پہنچائیں. وہ کیسے؟ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ لوگ ان کو قرآن پڑھ کے سناتے تھے, اب اس کی ضرورت نہیں ہے. اب تو آپ چھپی ہوئی کتابیں ہیں, چھپا ہوا قرآن ہے, چھپے ہوئے ترجمے ہیں, اپنے پاکٹ میں رکھیے اور جہاں کسی ملاقات ہو اس کو پیش کیجئے کہ آپ کے لیے اسپیچل گفٹ ہے. یہ جماعتوں میں نکلنا, اس مسجد اس مسجد, اس کا کوئی تعلق دعوت سے نہیں ہے, وہ ایک الگ ہی چیز ہے. وہ ہر صبح شام, چاہے آپ سفر میں ہیں یا گھر پر ہیں, فیکٹری میں ہیں, آفس میں ہیں, جن لوگوں سے آپ کو ملاقات ہوتی ہے وہ سب آخر میں پوچھیں گے آپ سے کہ میرا تم سے سامنا ہوا, تم نے مجھے بتایا کہ سچائی کیا ہے. تو یاد رکھیے, دعوت ہر آدمی کی ذاتی ذمہ داری ہے اور ہر آدمی کو اپنے ڈیلی لائف میں اس کو انجام دینا ہے, ڈیلی لائف. اس کے لیے کوئی ایکسکیوز اللہ کے ہم قبول نہیں ہو سکتا.
مولانا, یہ سوال دلی سے ہے, دانش فضل صاحب نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا, ان یور لاسٹ سنڈے ٹاک یو گیو اس لیسنز فرام دی لائفز آف ویریئس پروفیٹس. آئی ووڈ لائک ٹو نو فرام یو دا لیسن دیٹ وی کین ڈرا فرام دی پروفیٹ نوحز لائف. پلیز ٹیل اس اباؤٹ دیٹ.
دیکھیے, مختلف پیغمبروں کا جو نمونہ ہے وہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ سب پیغمبروں کا نمونہ جمع کریں, اپنے اوپر اپلائی کریں, اس کو اس اعتبار سے نہیں ہے. آپ کے ساتھ جو گزرتا ہے اس میں کون سا نمونہ اپلیکیبل ہے اس کو دریافت کیجیے. مثلا دیکھیے, حضرت نوح کی زندگی میں ایک بہت بڑا نمونہ ہے, وہ ان کا بیٹے کا معاملہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب طوفان آیا اور لوگ ڈوبنے لگے تو حضرت نوح نے دعا کی کہ خدا, یہ تو میرا بیٹا ہے, وہ ڈوبنے جا رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ انہ لیس من اہلک, وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے. تو اس سے سبق یہ ملا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا تو میرا بیٹا ہے, یہ بالکل غلط سوچ ہے. آپ کا بیٹا اللہ کی نظر میں کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کا فیور, آپ کا لاڈ پیار, یہ کسی بیٹے کا کام نہیں آئے گا. بیٹا خود اس کا اپنا عمل کیا ہے یہ اس کے کام آئے گا. آج کل کے زمانے میں جانتا ہوں کہ ماں باپ جو ہیں بیٹے کو صرف فیور جانتے ہیں, ہیں پیمپرنگ جانتے ہیں, لاڈ پیار جانتے ہیں, ان کو کوئی تکلیف نہ ہو بس یہ جانتے ہیں. ان کا یہ کنسرن ہی نہیں کہ اللہ کے ہاں کیا اس کا درجہ ہے. تو چاہے کوئی آدمی پیغمبر کا بیٹا ہو, تب بھی اللہ کے ہاں اس کو پیغمبر کے بیٹے کے حساب سے نہیں معاملہ کیا جائے گا. خود اس وہ کیسا ہے اس اعتبار سے معاملہ کیا جائے گا. یہ تو بہت بڑی نصیحت ہے حضرت نوح کے زندگی میں, بہت بڑی نصیحت ہے کہ آپ پیغمبر کے بیٹے ہیں, کسی بزرگ کے بیٹے ہیں, یا ایسا کوئی بھی آپ کو حاصل ہے انتصاب, وہ کام نہیں آئے گا. آپ کا ذاتی عمل ہی صرف کام آئے گا اور کچھ نہیں.
مولانا, یہ سوال روڑکی سے آیا ہے, ساجد انور صاحب نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا, ان ٹوڈیز لیکچر یو مینشنڈ دیٹ وی شوڈ سیو آر سیلز فرام بینگ مس لیڈ اینڈ دیٹ وی شوڈ بی ایبل ٹو اسکروٹینائز دا میٹر and then be able to reach the truth. My question is how to develop this ability of scrutiny in ourselves. Please guide us.
بھائی دیکھیے, معاملہ بہت آسان ہے. جو آپ کرتے ہیں اپنے معاملے میں وہی کہیں دوسرے کے معاملے میں. آپ دیکھیے, تجربہ کر لیجیے, آپ کسی کی ذات پر آپ حملہ کیجیے, کسی ذات پر اٹیک کیجیے, تو فوراً اس کا دلیل پوچھے گا کہ تم میرے پاس میری طرف جو بات کہہ رہے ہو میں نے کہاں کہی ہے, کہاں لکھا ہے؟ میں اپنے معاملے میں فوراً وہ دلیل پوچھے گا آپ سے, اور دوسرے کا معاملہ وہ دلیل نہیں پوچھتا, بس مان لیتا ہے. جیسے میں نے مثال دی آپ کو کہ ایک صاحب کو کسی نے پکایا کہ دیکھو ارسلہ والے دوسروں کا رول نہیں مانتے, تو یہی بات ان کے ذات بارے میں ہوتی تو فوراً جان لیتے ہو میں نے کہاں لکھا ہے. لیکن یہاں انہوں نے پوچھا نہیں کہ تم جو کرائیٹیرین بتا رہے ہو قرآن مجید میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آخرت میں پوچھا جائے گا کہ تم نے دوسروں کا رول مانا کہ نہیں مانا. تو آدمی اگر اپنے اوپر اپلائی کرے جو بات اس کو اپنے بارے میں بری لگتی ہے اسی کو دوسرے کے بارے میں برا سمجھے, بہت آسان. آج پر خود بپسندی پر دے گر ہم بپسند, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی آسان کرائیٹیرین ہے کہ جب آپ کو اپنے بارے میں کوئی بات غلط معلوم ہو اور تکلیف پہنچے سمجھ لیے کہ دوسرے کو بھی تکلیف پہنچے گی, اور پھر اس کی اسکروٹنی کیجیے اس کو بغیر تحقیق نہ ماری. میں نے ایک صاحب کو دیکھا, ان کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے مجھے گالی دی ہے. ایک شخص آتا ہے ایک صاحب کے پاس, کہتا کہ آپ کے بیٹے نے مجھے گالی دی ہے, تو مان لیا انہوں نے, کہا کہ کوئی سننے والا ہے کوئی گواہ ہے, جب اس نے گالی دی تو کوئی اور تھا وہاں موجود, یہ پوچھا اس نے, تو فوراً دلیل پوچھی انہوں نے دلیل, اور کسی اور کے بارے میں کہا جائے تو فوراً مان لیتے کہ ہاں. تو ایسی چیز ہے کہ لوگ سنسیئر نہیں ہوتے, اگر آدمی سنسیئر ہو تو بہت آسانی سے وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس معاملے میں مجھے کیا کرنا چاہیے. اگر آپ سنسیئر ہیں تو آپ کا اسی آپ کی سنسیئرٹی بتا دے گی اس معاملے میں مجھے کیا کرنا چاہیے. لوگ چونکہ سنسیئر ہوتے نہیں اس وجہ سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے.
مولانا یہ سوال دلی سے ہے, مظہر صاحب نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے, قرآن میں ایک دعا کی گئی ہے کہ ہمیں دنیا کی بھلائی دیجئے اور آخرت کا ہنسنا اور بھلائی دیجئے. میرا سوال یہ ہے کہ یہاں دنیا کی بھلائی کی اصل حقیقت کیا ہے, اس کی وضاحت کریں.
دیکھیں, اس میں دنیا کی بھلائی نہیں ہے, فی ہے, لفظ فی ہے, دنیا میں بھلائی, یعنی جس کو لوگ دنیا والے بھلائی سمجھتے ہیں وہ مراد نہیں اس سے. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں اللہ کے نزدیک جو اچھا اللہ کے نزدیک وہ مجھے دے, اور آخرت میں جو اللہ کے اچھا وہ مجھے دے. ان دونوں جگہ اللہ کس کو اچھا سمجھتا ہے اس کی یہ دعا ہے. تو اس کو لے کر آپ قرآن کا اور پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں مجھے وہ زندگی دے جو تیری مرضی کے مطابق ہو, اور جس کے نتیجے میں مجھے آخرت میں نجات حاصل ہو جائے. یہاں ہنسنا سے مراد یہ نہیں کہ دنیا کے لوگ جو ہنسنا سمجھتے ہیں, کہ دنیا لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ خوب میرے پاس ہو, میرے پاس بڑا گھر ہو, یہ مراد ہرگز نہیں ہے اس کا مطلب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, اے رب دے ہم کو دنیا میں ہنسنا, یعنی دنیا میں وہ چیز جو تیرے نزدیک ہنسنا ہو, اور آخرت میں وہ چیز جو تیرے نزدیک ہنسنا ہو. تو کرائیٹیرین جو ہے وہ اللہ کیا سمجھتا کس چیز کو, یہ ہے ہمارا اپنا نہیں ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں, وہ مراد نہیں ہے.
مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, جمیل اختر صاحب نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جب اسلام میں سیاست کی کوئی اہمیت ہی نہیں تو سیاسی احکام کا کیا مطلب, اس کے بارے میں بتائیں.
سیاسی احکام تو ہاں ہے, مجھے بتائیے, سیاسی سے کام تو ہے ہی نہیں. میں نے جو کچھ کہا یاد رکھے, میں نے یہ کہا ہے کہ ایک ہے مختلف دیگر اسباب کے تحت کوئی حاکم بن گیا, یہ الگ بات ہے, کوئی نہ کوئی حاکم بنے گا, لیکن یہ ہے کہ آپ سیاسی اقدار آپ کا گول ہے, وہ آپ کا ٹارگٹ ہے, اسی کو لے کر کے آپ کی تحریک چلاتے ہیں. یہ کہیں قرآن میں حدیث میں نہیں ہے. میں الفاظ کو سمجھیے آپ, یعنی قرآن میں سچی بات ہے کوئی پولیٹیکل سسٹم ہے ہی نہیں. یہ تو ایک دعویٰ کرتے ہیں لوگ. مجھے پوچھے کہ پولیٹیکل سسٹم کا قرآن میں دیا ہوا, چند باتیں ہیں بس. تو بہرحال جو میرا کہنا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو نشانہ ہے, جو گول ہے, وہ پولیٹیکل اقدار قائم کرنا نہیں ہے بلکہ تزکیہ ہے, سیلف پیوریفیکیشن. اگر کبھی اس کو نہ مانتا ہو تو اس کو ایسی آیت دینی پڑے گی جس میں لکھا ہوا ہو کہ اے محمد, اے مسلمانوں, تم حکومت قائم کرو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے تم بتائیے, وہ کہاں لکھا ہوا؟ یعنی اقیم دولت الاسلام, یا محمد اقیم دولت الاسلام, اے محمد حکومت اسلام بھی قائم کرو. یہ کہاں لکھا ہوا؟ یا محمد اقیم دولت الاسلام تو کہیں نہیں. تو حکومت کا معاملہ بالکل مختلف معاملہ ہے, اس کا ہمارے نشانے سے تعلق نہیں ہے. ہمارا نشانہ یا ہمارا ٹارگیٹ, ہمارا گول نہیں ہے وہ.
مولانا ان کا دوسرا سوال اس طرح ہے, انہوں نے لکھا ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوائے کامل نہیں اسوائے حسنہ ہے, اس کی وضاحت کریں.
اس پر تو بہت تفصیل سے ہم لکھ چکے ہیں, آپ کو پڑھیے, بہت لمبا مضمون آ چکا ہے اس کے بارے میں. میں نے کئی بار یہ کہا ہے کہ جس چیز پر میں لکھ چکا ہوں اس کو پہلے پڑھیے. یہ تو پورا مقالہ آیا اس کا, اس موضوع پر اس کو پڑھ لیجئے, پھر اس کے بعد سوال کیجئے.
مولانا اگلا سوال دلی سے انس صاحب نے کیا ہے, انہوں نے لکھا ہے, مولانا آج مسلمان بنا سوچے سمجھے نیگیٹو اور ان آتھینٹک دونوں میسیجز فارورڈ کرتے ہیں. مولانا اس سے بہت زیادہ نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہے, ان لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ بارے میں
سمجھانے کے بعد یہی ہے کہ آپ کو بتائیے کہ موبائل پر جو بحث کی آتی ہے موجودہ شکل جو ہے بلا تحقیق, وہ تو حرام ہے بالکل. اس میں کوئی شکل نہیں, وہ حرام ہے. بلا تحقیق میسج ڈال دیتے ہیں تو فعل حرام ہے, آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی, آپ کو اس کا تجزیہ کرنا پڑے گا, اس کی اسکروٹنی کرنی پڑے گی. تو میں نے عرض کیا کہ ایک اگر ایک اچھی خبر ہے تب تو آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں, چاہے یوں بتائیے چاہے موبائل کے ذریعے بتائیے. لیکن بری خبر جو ہے وہ تو ہزار بار سوچنا پڑے گا, ہزار بار سوچنا پڑے گا کہ اس کو ہم دوسروں تک پہنچائے نہ پہنچائے, کہ مذاق نہیں زندگی. جو لوگ اس فرق نہ سمجھیں کہ یعنی نیگیٹو نیوز اور پازیٹیو نیوز میں فرق ہوتا ہے, بری خبر اور اچھی خبر میں فرق ہوتا ہے, تو جو فرق نہ جانے تو ان کو کیا ضرورت ہے بولنے کی, چپ جا کے بیٹھے اپنے گھر میں چپ چاپ. جو فرق نہ جانے کہ نیگیٹو نیوز اور پازیٹیو نیوز دونوں کا معاملہ ایک نہیں ہوتا ہے, بری خبر اور اچھی خبر دونوں کا معاملہ ایک نہیں ہوتا, تو جو فرق نہ جانے اس کو حرام ہے کہ بولے, وہ کیوں بولتا ہے وہ آدمی؟ پہلے جا کے فرق سیکھو تب بولو. بہت ہی شدید بات ہے, اور حدیثوں میں اس کے بارے بہت شدید احکام آئے. آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ زبان سے بچو, اپنے آپ کو زبان سے بچاؤ. تو انہوں نے کہا کیا کہ ہمیں اپنی زبان سے بچانا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ زبان ہی کے وہ یعنی زبان ہی کے وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے, یعنی حساد السنہ کے لفظ میں ہے, حساد السنہ زبان کی کھیتی, زبان کی کھیتی ذریعے سے لوگ جہنم میں جائیں گے. اب زبان پہ اضافہ کر لیجئے اخبار کی کھیتی, موبائل کی کھیتی, اسٹیج کی کھیتی, یہ سب میں شامل کر لیجئے. لوگ فر فر بولتے ہیں, فر فر بولتے ہیں بغیر سوچے ہوئے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو وہاں پر حساد السنہ کا لفظ تھا زبان کی. اب تو بہت سے ذریعے اور بڑھ گئے ہیں, یعنی اخبار, میڈیا, موبائل اور ٹیلی فون, سب اساتذہ علیہ السلام شامل ہیں. میں حیران ہوں کیسے کوئی آدمی نیگیٹو نیوز کو پھیلاتا ہے یہ سوچے بغیر کہ آخرت میں پکڑ ہوگی اس کے لیے. نیگیٹو نیوز پھیلانا ایسا کام ہے, ہزار بار سوچئے, دعا کیجئے, نہ سمجھ میں آئے تو چپ رہیے. اسی کو حدیث میں قرآن میں کہا گیا اشاعت فاحشہ, قرآن میں اس کو اشاعت فاحشہ کہا گیا, یعنی بری خبروں کو پھیلانا. بری خبروں کو پھیلانا چاہے وہ زبانی ہو, چاہے موبائل کے ذریعے ہو, چاہے اخبار کے ذریعے ہو, چاہے ٹیلی فون کے ذریعے ہو, بلا شبہ حرام ہے جب تک آپ کی تحقیق نہ کر لیں. تحقیق کیجئے, تحقیق کے سارے حق ادا کیجئے, تب آپ کو حق بچتا ہے کہ اس کو بولیں. بہت بہت ہی سیریس بات ہے, لوگ اس کو سمجھتے نہیں کتنی سیریس بات ہے.
مولانا اگلا سوال امجد عمری نے کیا ہے کیرلا سے, انہوں نے لکھا ہے, مولانا کین وی ٹیک اینی ایکشن اگینسٹ سوشل انجسٹس وین وی فیس دیم کنٹینیوسلی ان دی سوسائٹی؟ جماعت اسلامی پولیٹیکل ونگ ویلفیئر پارٹی آرگیوز دیٹ دس از مینڈیٹری فار مسلمز اینڈ دس از دا ریزن دیٹ دے کنٹیسٹڈ ان دا پریزنٹ لوک سبھا الیکشنز فرام کیرلا. آئی ایم کنفیوزڈ ایز دے کلیم دیٹ دس از پروفیٹک ماڈل. پلیز ایکسپلین ہاؤ کین وی کلیئر دس انٹرپریٹیشن.
دیکھیے یہ تو میرے نزدیک یہ جو یہ لوگ بولتے ہیں یہ جسارت کی بولی, جسارت کی بولی, جسارت بولی بھی گناہ کی بولی ہے. دیکھیے ان ایوری تھنگ یو ہیو ٹو ریزلٹ, یو ہیو ٹو سی دا ریزلٹ. حدیث میں ثابت ہے کہ بن حسن اسلامی برے ترک ہو بارا یعنی ہے, یعنی ریزلٹ پازیٹیو ریزلٹ ہو تو آپ اسٹیپ لے سکتے ہیں, پازیٹیو ریزلٹ نہ ہو تو آپ اسٹیپ لے سکتے ہیں. تو یہ اسمبلی کے ممبر بننا, پارلیمنٹ کے بن کر کے آپ دنیا کا فساد ختم کر دیں گے, یہ تو مور دین جھوٹ ہے. یہ لوگوں کے بقو بنانا ہے, یعنی دنیا میں جو ایویل ہے وہ اسمبلی کے ممبر کے بس میں نہیں کہ اسے ختم کر دیں. تو دنیا میں ایویل کو ختم کرنے کے لیے کوئی آدمی اسمبلی کے ممبر نہ چاہتا وہ تو جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ اسمبلی کے ممبر کے پاس یہ طاقت نہیں کہ وہ دنیا کی ایویل کو ختم کر دے. تو چاہے اسمبلی کی ممبری ہو یا اور کوئی چیز ہو, آپ اگر کوئی اسٹیپ لے رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کیا میں اس پوزیشن میں ہوں کہ کوئی پازیٹیو ریزلٹ نکال سکوں, نہیں تو چپ چاپ گھر بیٹھیے, نہیں تو گھر بیٹھیے. اور یہ تو یعنی بہت بڑا دھوکہ ہے کہ کوئی سمجھے کہ اسمبلی کی ویب بننا, پارلیمنٹ کے ممبر بننا, یا منسٹر بننا, یا گورنر بننا, اس سے آپ ایویل ختم کر دیں گے. یہ تو جھوٹ دھوکا ہے, لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے. یعنی کیا دنیا کی تاریخ آپ سامنے نہیں ہے؟ یعنی اوباما جو ہے دنیا کا سب سے طاقتور پریزیڈنٹ بنا جاتا ہے, امریکہ کے پاس جو امریکہ ایک ہی واحد سپر پاور اس وقت ہے, اوباما اس کا پریزیڈنٹ ہے. وہ جب پریزیڈنٹ ہوا تو پہلی تقریب اس نے کہا تھا کہ چینج ہیز کم ٹو امریکہ, امریکہ میں چینج آ گیا, یعنی میں پریزیڈنٹ بناؤں گا اب سارے امریکہ بدل ڈالوں گا. اور ون پرسن بھی کچھ بدل پایا. جو سب سے پاورفل انسان ہے اور سب سے زیادہ ڈیولپ کنٹریز کے جس کے پاس ہے وہ بھی کچھ بھی چینج نہیں لا سکا, اور یہ اسمبلی کو بڑھ بڑھ کے چل جائیں گے. یہ تو غلط بھی ہے, جھوٹ بھی ہے, اور میں میری کوئی سخت سخت لفظ میں بول سکتا ہوں اس کے لیے. سوال یہ کہ وہ صاحب اوباما جو تھا اس کے پاس تو آلریڈی طاقت ہے, اس نے کہا تھا کہ میں چینج کر دوں گا, امریکہ میں بدل ڈالوں گا, تو کوئی بدل پایا وہ؟ اس قسم کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں وہ بلا شبہ انسینسیئر ہیں, اور انسینسیئرٹی اپنے آپ میں ایک گناہ کا فعل ہے.
اگلا ایک کامنٹ اور ایک سوال ہے جو अहमद नगर महाराष्ट्र से किया है शाहनवाज साहब ने। उन्होंने लिखा है, पहले उनका कमेंट पढ़ना चाहेंगे मौलाना, जो इस तरह है। मौलाना साहब, योर टुडेज लेक्चर ऑन तस्किया ओपन माई आईज दैट मैन विदाउट तस्किया एंड नफ्स विल नेवर एंटर इन टू पैराडाइज। मौलाना, आई एम रीडिंग योर बुक्स एंड लिसनिंग टू यू फॉर लास्ट 6 months। आई रियलाइज दैट यू आर प्रेजेंटिंग द रियल इस्लाम। I was earlier influenced with Bareilly Maktaba Fikr. I am a lecturer in physics. और फिर मौलाना उन्होंने सवाल किया है, उन्होंने लिखा है, General elections are going on in India. Molana, what will be your guidance to Muslim community in this regard? Because Muslim leaders are creating everywhere very complicated situations.
देखिए, हमारा मिशन नॉन पॉलिटिकल मिशन है। पॉलिटिक्स के बारे में हम यहाँ न बोलते हैं ना कोई सवाल का जवाब देते हैं, और सिर्फ मैं यही कहूँगा कि जो लोग सोचते हैं कि पॉलिटिक्स जरिए दुनिया में चेंज ला सकते हैं, तो इससे ज़्यादा ये लोग यानी फूल्स पैराडाइज में जीते हैं। कौन चेंज लाया है मुझे बताइए दुनिया में पॉलिटिक्स के जरिए? ओबामा नहीं ला सका, आप क्या लाएंगे? तो हमारा मिशन नॉन पॉलिटिकल मिशन है, हम इसमें बिल्कुल दखल नहीं देते। लेकिन इतनी बात जरूर मैं यही कहता हूँ जो जो अभी मैंने कही, कि जो आदमी ये समझता हो कि पॉलिटिकल पावर के जरिए से दुनिया में चेंज लाया सकता है, वो फूस पर राज में जीता है।
अगला सवाल अजमेर से डॉक्टर सफीना ने किया है। उन्होंने लिखा है, मौलाना साहब, आफ्टर टुडेज लेक्चर आई थिंक दैट दुनिया ओरिएंटेड सोच के हावी होने की वजह से लोगों ने प्रोफेटिक टीचिंग्स को भी आखिर ओरिएंटेड तरह से नहीं लिया। क्या मेरा सोचना सही है?
हाँ, बिल्कुल ठीक है, सही सही है आपका सोचने का अंदाज, सही है बिल्कुल।
मौलाना, अगला सवाल डॉक्टर प्रधान ने किया है दिल्ली से। उन्होंने लिखा है, व्हेन समवन मिसलीड्स पीपल और बिलीव इन मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन विदाउट एनी वेरिफिकेशन देन व्हाट विल बी हिज पनिशमेंट? मौलाना, प्लीज गाइड अस इन द लाइट ऑफ हदीस एंड कुरानिक एग्जांपल्स।
देखिए, हम आप तो कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते उनको, लेकिन कुरान हदीस में बहुत क्लियर है कि ऐसे लोग अफराद में यकीन बहुत ज्यादा सजा पाएंगे, बहुत ज्यादा। जो मिसलीड करते हैं वो भी सजा पाएंगे, जो मिसलीड हुए वो भी बचेंगे इससे। बहुत सख्त बात है ये, जिसने मिसलीड किया वो तो सजा पाएगा पाएगा, जो मिसलीड हुआ वो भी सजा पाएगा, क्योंकि तुमको दबाव किसने दिया था? दबाव जब दिया तो स्कूटी क्यों नहीं की? तो दोनों आखिर पकड़ जाएंगे।
मौलाना, अगला सवाल लेने से पहले एक कमेंट पढ़ना चाहेंगे जो मौलाना अब्दुल बासित उमरी ने भेजा है दोहा कतर से। उन्होंने लिखा है, मौलाना, आज के लेक्चर में मेरे लिए ये बात बहुत बड़ी थी कि किसी के बारे में कोई गलत बात सुने तो उससे दलील मांगे, जबकि आम रिवाज ये नहीं है, गलत बात को हम फौरी मान लेते हैं। आपने जो आयत बताई कि इस तरह की बेशूरी बहुत संगीन बात है, मौलाना आज इस मसले को पहली बार शौरी तौर पर जाना, जजाक अल्लाह, अल्लाह आपको सेहत और आफियत के साथ रखे। मौलाना, अगला सवाल मिस नगमा सिद्दीकी ने किया है दिल्ली से। उन्होंने लिखा है, विद द पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम बीइंग सो प्रेवेलेंट, मुस्लिम्स कंसिडर non-political activities very small. Mulana, how can we explain to them?
ये तो हमेशा हुआ है कि non-political activities को important नहीं देते लोग। पहले हुआ, आज भी होगा। उसकी वजह देखिए ये है कि आज भी जो लोग non-political field में कोई काम कर रहे हैं, जैसे दावा है, education है, वो मीडिया में रिपोर्ट नहीं किया थे। मीडिया में उनका कोई चर्चा नहीं होता। जो बम मारता है, जो जो झूठे शोर मचाता है, गामा करता, وہ خوب رپورٹ ہوتا ہے. اور اس سے پہلے پیغمبر جو تھے, کوئی بھی پیغمبر ہسٹری میں ریکارڈ نہیں کیا گیا. اتنے سارے پیغمبر آئے لیکن جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے اس میں ان کو مینشن نہیں ہوگا. یہ پہلے وہ آج بھی ہوگا, اس کو آپ روک نہیں سکتے. آپ اس کی کوئی روک نہیں ہے, نہ پہلے روک تھی نہ آج روک ہے. آپ تو بس اپنے دائرے میں جو آپ کر سکتے ہیں وہ کیجیے.
مولانا اگلا سوال حیدرآباد سے کیا ہے مولانا یعقوب عمری نے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا وی شوڈ ڈو وٹ ایور وی کین ٹو گیٹ سکسیس. مائی کوشچن از دیٹ واٹ از دی پارٹ آف گاڈ ان آر سکسیس سو دیٹ وی کین پرے اکارڈنگلی. مولانا ہماری کامیابی میں خدا کا کیا حصہ ہے تاکہ ہم اسی طرح سے عبادت کریں. زیادہ کلیئر نہیں ہے.
میں سمجھا.
اوکے, سو وی ول اینڈ دی سیشن.